أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارا موضوع سخن واقعہ کربلا معتبر کتب اور روایات کی روشنی میں گزشتہ دو جو گفتگو ہوئی دو سلسلے ان میں عرض کیا کہ اس واقعہ کربلا کی ہماری زندگی میں اہمیت کیا ہے، اور اس اہمیت کے پیش نظر جو واقعات کربلا میں پیش آئے وہ کتنے معتبر ہیں، اور ہمیں ان معتبر ہونے کے لیے کون سے ملاقات اور معیارات ابھی تک ہمارے پاس بیان کیے جاتے ہیں. تقریباً کچھ معیارات بیان کیے اور بیان کیا کہ یہ معیارات علمی معیارات پر پورے نہیں اترتے، لہٰذا ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کسی واقعے کو معتبر نہیں کہہ سکتے. اب یہ کہ یہ واقعات جو نقل کیے جاتے ہیں، ہمیں ان کے اعتبار کی ضرورت کیوں پڑی، کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم یہ سوال پیش کریں کہ کون سا واقعہ معتبر ہے، کون سی روایت معتبر ہے، کون سی معتبر نہیں ہے، کون سی روایات ضعیف ہیں، کون سا واقعہ پیش آیا، کون سا واقعہ پیش نہیں آیا، کون سی چیز معتبر ہے، کون سی کتب معتبر نہیں ہے. اس اعتبار کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اس اہمیت کے پیش نظر جو بیان کی، اس کے پیش نظر اگر دیکھا جائے تو ہمیں اعتبار جس کی ضرورت ہے معتبر ہونے کی ایک روایت کے، اس کے لیے ہم چند چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم فقہی اعتبار سے دیکھتے ہیں. اگر فقہی اعتبار سے ایک شخص ایک ایسی بات کہ جس کی حقیقت اور اساس نہ ہو وہ منسوب کر دے آئمہ کی طرف، دوسرے الفاظ میں وہ اپنی طرف سے ایک بات گھڑ کر آئمہ کی طرف منسوب کر دے کہ آئمہ نے اس طریقے سے کہا ہے، یا فلاں واقعے میں امام نے یہ کہا، فلاں نے یہ بات کی، آپس میں یوں مکالمہ ہوا. اب اگر اس چیز کو مد نظر رکھا جائے اور یہ جھوٹ ہو، حقیقت میں ایسی چیز موجود نہ ہو، تو فقہی اعتبار سے یہ حرام کے زمرے میں آتی ہے. لہٰذا اس پر ایک فقہی حکم مترتب ہوتا ہے، لہٰذا اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ درست نہیں ہے، حرام ہے. اور دوسری طرف اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں امام سے یا پیمبر سے کوئی چیز منسوب کرے اور اسے معلوم ہو کہ یہ حقیقت نہیں رکھتی، یا ایک معتبر کتاب سے نہیں ہے جس کے جھوٹ ہونے کا احتمال بھی موجود ہو، تو اس کے حرام ہونے میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا یہ اس کا ایک فقہی پہلو ہے. اگر ہم اس کو دوسرے پہلو سے دیکھیں، اخلاقی پہلو سے، تو یہاں بھی مشکل ہے کہ جھوٹ کسی بھی صورت میں ہمارے مذہب میں حلال نہیں ہے، حرام ہے. لہٰذا یہ جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے اور جھوٹ صحیح نہیں ہے. اسی طرح اگر عرف عام میں دیکھا جائے تو یہ جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے اور اس کو عرف عام میں عوام میں پسند نہیں کیا جاتا. اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ یہ کہ اس سے ہٹ کر ہم دیکھیں، یہ جھوٹ باعث بنتا ہے بہت ساری خرافات اور بدعات کا. لہٰذا معاشرے میں، کلچر میں بہت ساری خرابیاں اسی سے پیدا ہوتی ہیں. لہٰذا ان پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے، فقہی پہلو کو، اخلاقی پہلو کو، اور اپنے فرہنگی اور معاشرے میں موجود جو حالات ہیں ان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس واقعے کی حقیقت اور واقعیت کو جانے، تاکہ اگر ہم ایک چیز نقل کریں، بیان کریں، تو اس میں جھوٹ کا عنصر نہیں پایا جانا چاہیے. لہٰذا اس اعتبار سے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم معتبر واقعات کو نقل کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس جو بھی گفتگو ہم نے کی کہ کون سی روایات معتبر ہیں، کون سی معتبر نہیں ہیں، بالآخر ہمیں کیسے پتہ چلے، ہم کیسے جانیں کہ یہ روایت معتبر ہے، یہ معتبر نہیں ہے، کوئی معیار و ملاک ہونا چاہیے. اگر علمی اعتبار سے آ کر دیکھا جائے تو ہمارے پاس چند معیارات ہیں اس کے لیے. سب سے پہلے ہم کلی طور پر ان معیارات کو ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد ہم جزی معیارات کو ذکر کریں گے. سب سے پہلے یہ کہ جس کتاب میں نقل ہو رہی ہے اس کو دیکھا جائے کہ یہ کتاب کیسی ہے. سب سے پہلے اس کتاب کو دیکھنا چاہیے. کتاب کو دیکھنے کے لیے چند چیزیں مد نظر رکھنا ضروری ہیں. سب سے پہلے کہ یہ کتاب جس سے نقل کر رہے ہیں یہ کس کی طرف منسوب ہے، آیا جس کے ساتھ ہم نقل کر رہے ہیں جس کے نام کے ساتھ، کہ یہ مثلا شیخ صدوق کی کتاب ہے، یہ شیخ مفید کی کتاب ہے، یہ علامہ ہلی کی کتاب ہے، یہ شیخ طوسی کی کتاب ہے، آیا واقعاً یہ نسبت درست بھی ہے یا نہیں، آیا واقعاً انہوں نے یہ کتاب لکھی بھی ہے یا ان کے نام سے منسوب کر دی گئی؟ جیسے آج مقتل ابی مخنف، مقتل ابی مخنف ایک ایسی کتاب تھی کہ جو تاریخ میں موجود تھی، اس کی روایات آج دوسری کتب میں موجود ہیں، لیکن ایک مقتل ابی مخنف جو ہے وہ بازار میں موجود ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے، کہ جو سراسر جعلی ہے، جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس موجودہ ابی مخنف کی نسبت اس مؤلف کی طرف معلوم نہیں ہے، لہٰذا یہ کتاب معتبر نہیں ہے۔ انشاءاللہ باقی معیارات آئندہ گفتگو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔